لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد
الله
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم. عزیزان گرامی, کل میں نے بہت واضح طور پر ماہ رمضان کی فضیلتیں اور اس سے متعلق اعمال کو بیان کیا تھا. دو تین منٹ میں اس کو دوہرا کر آگے بڑھ جاتا ہوں. یہ ماہ مبارک میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مہمان ہیں, اس نے ہمیں اپنا مہمان بنایا, اور ظاہر ہے کہ جس طرح کی دعوت ہوگی ہمیں اسی طرح سے تیار ہو کے جانا ہے. اس مہینے میں نیکیاں فراوان ہو جاتی ہیں, دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں, اور خاص کر کے رسول اکرم نے فرمایا کہ کیونکہ پورے سال میں گناہ ہمارے زیادہ ہو جاتے ہیں تو ہم سجدے کر کر کے طولانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اس مہینے میں بڑوں کا احترام کریں, چھوٹوں سے پیار محبت سے پیش آئیں, اور ہماری پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر کیا جائے. اس لیے کہ ہر کام کی اصل یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں. والدین کے لیے اگر کر رہے ہیں تو اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے, انسانوں کے لیے کر رہے ہیں تو اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے. اس لیے کہ آج کل ایک سلسلہ چلا ہے کہ ہمیں خدمت خلق کرنی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, خدمت خلق کرنی چاہیے, لیکن خدمت خلق بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر, کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس خدمت کے ذریعے ہم حاصل کر سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہمیں اس خدمت خلق میں دین کے عنصر کو رکھنا چاہیے. محض یہ کہ جناب ہم کسی کی مدد کر دیتے ہیں یہ کفایت نہیں کرتا, اس مدد سے اس کی ایک اور بڑی مدد کریں. یہ جو ہم مدد کر رہے ہیں, کچھ زخمی ہے گرا ہوا اٹھا کے ہاسپٹل لے گئے, یہ ایک مدد ہے اس کی. کسی کو خون کی ضرورت ہے ہم نے اس کو خون دے دیا, اس کی مدد ہے. کسی کو مالی مدد چاہیے ہم نے اس کو پیسے دے دیے, یہ اس کی ایک مدد ہے. لیکن اس کو ایک اور بڑی مدد چاہیے, اور وہ مدد یہ ہے کہ اسے آخرت کی طرف توجہ دلانا. اور جب ہم کوئی بھی سوشل ورک کریں تو ہمارا فریضہ ہے کہ اس سوشل ورک میں دین کے عنصر کو جگا دیں, دین کی روح کو جگا دیں, تاکہ اس شخص کا جو چھوٹا مسئلہ ہم نے حل کیا ہے اب اس کا بڑا مسئلہ حل کریں کہ اسے دین کی طرف لے آئیں. اور عام طور پر ہمارے سوشل ورک میں یہ عنصر کم پایا جاتا ہے, اس لیے انشاءاللہ کوشش کریں کہ اس عنصر کو اپنی جگہ پر قائم رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان میں صدقہ اور خیرات کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے, اور یہی فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندوں کو افطار دو اور اس کے ذریعے اپنے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دو. یہاں تک یہ کل کا خلاصہ تھا, اور امید ہے کہ انشاءاللہ مفاصل جنا میں یہ خطبہ موجود ہے, اس کو آپ پڑھیں گے اور توجہ کریں گے. اپنے باقاعدہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک نقطہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے مسلم بھائی نے بھی اس پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ چاند کے بارے میں کچھ کنفیوژنس پائے جاتے ہیں, جس کی وضاحت کر دی جائے. کچھ آج دن میں بھی فون آئے تھے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. میں اتنا عرض کرتا چلوں کہ آیت اللہ عظمیٰ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے مقلد ہیں, صرف ان کے لیے پہلی رمضان کل تھی اور آج دوسری رمضان ہو گئی. اس کے علاوہ جتنے مومنین ہیں جس کی بھی تقلید کرتے ہیں, ان کے حساب سے آج جمعے کے دن پہلی رمضان تھی. فرق کیوں ہے وہ بھی سمجھاتا جاتا ہوں. فرق اس لیے ہے کہ آیت اللہ مخوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں یہ فتویٰ دیکھ چکے ہیں, دیکھ کے چلے کے تشریف لے گئے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی چاند ہو, جہاں پر بھی اس کے دن اور رات میں ملاپ ہوتا ہو. مثال کے طور پر ہمارا یہاں پر اس وقت رات کا ٹائم ہے تو کینیڈا میں دن کا ٹائم ہے, تو وہ ایک ملاپ نہیں ہوتا. لیکن اگر ہمارے یہاں پر دن کا ٹائم ہے اور انگلینڈ میں بھی دن کا ٹائم ہے, ہماری رات ہے انگلینڈ میں بھی رات ہے, تو اگر وہاں چاند نظر آ گیا تو پیچھے کی جگہوں پہ بھی جہاں پر دن رات میں ایک کہا جا سکتا ہے وہاں پر چاند ثابت ہو جائے گا. لیکن اس کے علاوہ تمام مراجع تقلید اس وقت موجودہ مراجع تقلید اس بات کو خصوصاً آیت العظمیٰ سیستانی حفظہ اللہ تعالیٰ, آیت اللہ خامنائی اور دوسرے مراجع کہتے ہیں کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں سے مشرق کی طرف اگر چاند نظر آ جائے, مثال کے طور پر اس وقت یہاں پر ہے انڈیا میں نظر آ جائے, انڈیا ہمارے ایسٹ میں ہے, بنگلہ دیش میں نظر آ جائے, برما میں نظر آ جائے, تو وہ چاند ہمارے لیے ثابت ہوگا. لیکن اگر ہمارے مغرب میں نظر آ جائے, اب مغرب ہمارے یہاں سے کوئٹہ بھی مغرب ہے, کوئٹہ کی حد تک سمجھیں کہ بہت فاصلہ نہیں شمار کیا جائے گا, لیکن اب کوئٹہ سے آگے جو علاقے شمار کیے جائیں گے وہ مغرب باقاعدہ شمار کیے جائیں گے, وہاں پر چاند دکھے گا تو ہمارے لیے وہ چاند ثابت نہیں ہوگا. اس لیے آیت اللہ عظمیٰ خوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مقلدین ہیں صرف ان کے لیے فتویٰ رائج ہے. لیکن اب میں اس بات کو بھی کہتا چلوں, اگرچہ کہ بعض لوگ میری اس بات سے اتفاق نہیں کرتے ہیں, لیکن میرا فرض ہے کہہ دینا کہ بہت عرصہ طولانی گزر چکا ہے, تقریباً 16-17 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں حضرت آیت العظمیٰ خوی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. اب محسوس یہ کرتا ہوں کہ جو زندہ مرجع کی تقلید کرتے ہیں پورے ان کی طرف رجوع کر لیں. کل رات 1 بجے ایک مومن نے فون کیا کہ میں تو کنفیوژن کا شکار ہوں, کیا کروں؟ تو نے کہا بہت واضح ہے, آیت العظمیٰ سیستانی کی تقلید کر آپ رہ کر واپس گئے تھے, آپ سارے مسائل میں آیت العظمیٰ سیستانی کی تقلید کر لیجیے. جیسے کہ 16-17 سال میں آیت العظمیٰ سیستانی اس لیول پر پہنچے ہیں کہ جہاں پر اب ان کی تقلید باقاعدہ طور پر پوری طرح سے کی جائے, اور آیت العظمیٰ خوی سے پلٹ کر پوری طرح سے آیت العظمیٰ سیستانی کی طرف آ جائیں. اس لیے جو مومنین اس بات پر مطمئن ہیں وہ اپنی تقلید کو چینج کر کے آیت العظمیٰ سیستانی کی طرف آ سکتے ہیں, اور کوئی بڑی مشکل بات نہیں. ضرور پڑھتے محمد والے محمد پہ. میں نے اپنا موضوع کلام سورہ بنی اسرائیل قرار دیا. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں روزمرہ کی زندگی کے بہت سے اصول بیان کیے گئے ہیں, اور عام طور پر جو ہم مجلسوں میں گفتگو کرتے ہیں اخلاقی موعظی, تو سورہ بنی اسرائیل میں اکثر وہ آیتیں موجود ہیں جو ہماری گفتگو کا سرنامہ کلام بنتا ہے. تو میں نے سوچا کہ خود قرآن مجید سے استفادہ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں اور دیکھیں کہ قرآن مجید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے. بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کیا گیا. اگرچہ کہ قومی بنی اسرائیل کے واقعات سورہ بقرہ میں بھی موجود ہیں, سورہ طہٰ میں بھی ہیں, اور الگ الگ جگہوں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا ہے, لیکن یہاں پر خصوصاً تاکید کے ساتھ کچھ باتیں بیان کی ہیں جو بنی اسرائیل سے مخصوص ہیں. دوسری طرف سے اس کا نام سورہ اسراء بھی ہے. اسراء یعنی سیر کرنا, لیکن اسراء اوپر کی طرف سیر ہے. سیر تو یعنی سیدھا اسٹریٹ گیا, اسراء یعنی اوپر کی طرف لے جانا. تو اس کا نام سورہ اسراء بھی رکھا گیا ہے اس لیے کہ اس میں معراج کا ذکر ہے, بلکہ یہ معراج کے ذکر سے ہی شروع ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو آیت ہے, الحمدللہ سب کو معلوم ہے, بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کو, سب کو, اپنی جتنی انسانی مخلوق ہیں, باقی مخلوق کا کیا کرتا ہے وہ جانتا ہے, پرندوں کو, چڑیوں کو, حیوانوں کو کیا کرتا ہے ہمیں نہیں معلوم, لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جتنے انسان اس دنیا میں آئیں وہ سب جنتی ہوں. یہ ایک اصل ہے اور اس اصل سے میں پلٹ نہیں سکتا ہوں. اصل یہ ہے کہ سب جنتی ہوں, سوائے وہ لوگ کہ جو اطاعت الہی سے باہر نکل جائیں, وہ پھر اپنی سزا کو بھگتیں گے اور اس جگہ پہ پہنچیں گے جہاں پر ان کے کام کا نتیجہ موجود ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے صبغۃ اللہ التی, اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے رنگ میں خلق کیا ہے. صبغۃ اللہ, یا واقم وجھک للدین حنیفہ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا. ہم اب کمپیوٹر کے لفظ کے اصطلاح میں اگر بات کریں تو انسان بائی ڈیفالٹ فطرت اللہ پر خلق ہوا ہے. فطرت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی فطرت, اب یہاں پر تھوڑا معاشرے کے مسائل کی وجہ سے احتیاط کرنا پڑتا ہے بولتے ہوئے, ورنہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصیات ہم میں ڈال دی ہیں. تو پھر کیسے ہمارے اندر وہ خصوصیات نہیں پائی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ پھر ان خصوصیات کی تربیت ہونا ضروری ہے. ہم فطرت الہی پر پیدا ہوئے ہیں, ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم, یہ قرآن مجید کی مختلف آیتیں ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو محترم قرار دیا ہے, رسپیکٹ والا قرار دیا ہے. کرمنا یعنی صاحب فضیلت قرار دیا ہے. وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور اس کو ہم نے زمین اور پانی پر حمل کیا ہے. وَفَضَّلْنَاهُ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, اور ہم نے اس کو فضیلت دی ہے ان بہت سے لوگوں پر جن کو ہم نے زمین پر خلق کیا ہے, ایک خاص فضیلت. دیکھیں آج تک ہم اپنے بارے میں سوچتے آئے ہیں کہ ہم تو بیکار ہیں, ہمیں محنت کرنی پڑے گی تاکہ ہم اللہ کے بندے بنیں, ہم جنت کی طرف جائیں, بڑی کوشش کرنی پڑے گی. نہیں, یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ بیسیکلی اوریجنلی اللہ تعالیٰ نے فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, جب میں اپنی روح کو پھونکتوں تو تم سجدہ کر لینا. یعنی بیسیکلی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے, اپنے فطرت پر اپنے رنگ میں پیدا کیا ہے, اپنی روح کو ہمارے اندر پھونکا ہے. کہ مطلب ہے ہم وی آئی پی ہیں, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم, جو میں نے ہم اچھے ہیں, پیدائشی طور پر ہمارے اندر خصوصیتیں ہیں, خوبیاں ہیں, ہم اللہ والے ہیں. اسی لیے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی فطرت پر, کل مولود یولد علی فطرت, ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت الہی پر پیدا ہوتا ہے. الا ان ابواہما یہودانی وینصرانی ویمجسانی, مگر یہ کہ اس کا باپ اس کو کبھی یہودی بنا دیتا ہے, اس ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں, کوئی مجوسی بنا دیتے ہیں, کوئی نصرانی بنا دیتے ہیں. یعنی ماحول, معاشرہ, والدین, اس فطرت سے پیدا ہونے والے انسان کو غیر فطری جگہ پر لے جاتے ہیں. تو اصل انسان کی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان پر رحم کیا ہے, لطف کیا ہے, انسان سے خاص محبت کی ہے, اور انسان کو اصالتاً جنتی بنائے. صرف ماحول, معاشرہ, حالات, مسائل, جو آپ نام لیتے جائیں, وہ اس کو آہستہ آہستہ اللہ سے دور لے جاتے. اب جو ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان بچوں کے اندر الہی فطرت کو زندہ کرنا ہے, ان بچوں کے اندر اللہ سے نزدیکی کے راستے کو پہچانوانا ہے. یہ راستے اگر ہم پہچانوا دیں تو وہ خود بخود الہی ہو جائیں گے, زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ کبھی کبھار نمک زیادہ ڈالیں تو کھانا کڑوا ہو جاتا ہے, اگر چینی بہت زیادہ ڈال دیں تو مٹھاس نہیں رہتی ہے. ہم کچھ زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں, اس لیے بہت زیادہ دیندار بنانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ بہت زیادہ دیندار بنانے کی جب کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ بچے دوسری طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر علیہ السلام فطرت الہی ڈالی ہوئی. اس لیے بچے کو کیوں کہتے ہیں بچہ معصوم؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ فطرت الہی پر. جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا اس کے نام اعمال میں کچھ بھی نہیں لکھا جاتا, صرف تربیت کا اثر اسے کبھی دوسری طرف لے جاتا ہے اور اس کی زندگی, دنیا اور آخرت تباہ ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر جگہ یہ کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم. اس نے نہیں کہا بسم اللہ قہار الجبار, کہہ سکتا تھا میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے. اور وہ قہار ہے تو کیسا قہار ہے کہ اس کی جہنم کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. من خشیتی ترعد السماء وسکان, اللہ تعالیٰ کہ جس کی خشیت, جس کا روب اور دبدبہ اتنا ہے کہ آسمان اس میں رہنے والے گھبراتے ہیں, تو وہ نہیں چاہتا ہے. کیونکہ انسان تھوڑا نرم دل پیدا ہوا ہے, انسان جلدی گھبرا جاتا ہے. زور سے دھماکہ ہو تو ہم سب کے دل دھڑکنے لگیں گے, ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ خود بخود ہونے لگے گا. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ جس انسان کو میں نے پیدا کیا ہے وہ انسان فطری طور پر نازک ہے, لیکن اس میں فطرت الہی ہے, روح الہی ہے, لقد کرمنا بنی آدم ہے, صبغت اللہ ہے, یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. اس لیے اس کو پیار و محبت کی زبان سکھاؤ. آپ دیکھ لیجیے کوئی برا کام کرتا اس کو پیار و محبت سے کہیں یہ بات بری ہے اچھا ہے نہیں ہے تم اس طرح سے کرو. اگر وہ چھوڑے گا نہیں تو کم از کم تھوڑی دیر کے لیے شرمندہ ضرور ہو جائے گا, وہ محسوس کرے گا کہ یہ بات. لیکن اگر کوئی بری بات کر رہا ہو اور آپ اسے فوراً سزا دے دیں بغیر وارننگ کے, جو اللہ بھی نہیں کرتا, تو یہ چیز تربیت کے لحاظ سے غلط ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر سورہ کے ابتدا میں رکھا سوائے سورہ توبہ. وہ سورہ توبہ پر نہیں رکھا اس لیے کہ وہاں پر غضب الہی کا بیان آتا ہے, برات من اللہ و رسول, برات ہے. پھر اللہ تعالیٰ جب محبت سے اترتا ہے تو اتنی محبت سے اترتا ہے کہ اے لوگوں, ماہ رمضان میں جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو تمہارے جیسے لاکھوں لاکھوں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں. کوئی بیٹھ کے کیلکولیٹ کرنا شروع کرے تو جتنے اہل بیت کے جانے والے وہ تو پہلی ہی رات آزاد ہو جائیں گے. اور یقین سے کہتا ہوں, مسئلہ یہ ہے کہ دوسرے دن تک پھر سے دل میں اتنا کینہ ہو, بغض ہو, دشمنی آ جاتی ہے کہ پھر اس رات میں اس کو کاؤنٹ کرانا پڑتا ہے. لیکن اگر ہم تھوڑا سا کر آگے آ جائیں درود پڑھ کے تو بہتر رہے گا. درود پڑھ دیں محمد اللہ علیہ
وسلم.
لیکن اگر ہم اسی فطرت الہی پر چلتے رہیں تو پہلی رات میں, حدیث میں جو میں کل پڑھ رہا تھا اس میں آگے چل کے یہ تھا کہ انسانوں, ماہ رمضان کی ہر افطار پہ ہزار 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 لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے, اور آخری رات میں تو جتنے پورے ماہ رمضان میں آزاد کیے گئے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں چاہتا, اگر ہمیں نہیں پسند کرتا تو وہ ماہ رمضان نہیں رکھتا. کہتے انسانوں تم لوگ خود ہی جانو تمہارے گناہوں کا مسئلہ کیسے حل ہوگا, کس طرح سے تم نکلو گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ حج کا زمانہ نہیں رکھتا, اللہ سبحانہ تعالیٰ شب قدر نہیں رکھتا, اللہ سبحانہ تعالیٰ عرفات نہیں رکھتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوٹے سے چھوٹے بہانے پر ہماری مغفرت اور ہم پر رحمت نازل کرنے کے بہانے نہیں ڈھونڈتا. آپ دیکھیں یہی ہے, ایک درود آپ پڑھتے ہیں آپ پر رحمت الہی نازل ہونا شروع ہو جاتی. درود پڑھتے محمد اللہ. قرآن نازل کیا کہ دیکھو تمہاری ہدایت ہو جائے تم گمراہ نہ ہو جاؤ. انبیاء علیہ السلام کو بھیجا, کتنی سختیاں برداشت کی انبیاء نے. واقعات آپ پڑھیں گے, خود حضرت موسیٰ کے جب میں واقعات آپ کو بتاؤں گا. اور میرا خاص ارادہ یہ کہ سورہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم بہتر بن جائیں. پھر ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا پھر شب قدر میں اتنا رلاتے تھے آپ اور اتنی توبہ کرواتے تھے, معافی منگواتے تھے, یہ سب کیا ہے؟ اگر اتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت کرنے والا ہے, عشق کرنے والا ہے, معاف کرنے والا ہے, وہ تو آسانی سے سچے دل سے تم نے سر کو جھکایا اور کہا اللہ مجھے معاف کر دے, معاف کر. دیکھیں ایک ہے صرف گناہوں سے معافی, وہ تو ہمیں ماہ رمضان سے پہلے لے لینی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ رجب و شعبان کو رکھا ہی اس لیے کہ اس سے پہلے صفائی کرو. پھر اب کیا کرنا ہے؟ اب درجوں کو بلند کرنا ہے. کبھی علیین میں پہنچنا ہے, کبھی شہداء کے درجوں میں پہنچنا ہے, کبھی رضوان اللہ کی منزل پہ پہنچنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہے پہ, کل میں نے مثال لی تھی, ریپیٹ کرتا ہوں, بہت سے مومنین نہیں تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی استعداد دی ہو انسان وہیں پر پڑھا رہے. ایک سی اے, کل میں نے مثال دی تھی, ایک سی اے جو ٹھیلا لگائے تو اس کے 50-100 روپے کما لے, پوچھے جناب کہ تم کیوں کماتے ہو 100 روپے؟ کہ میرے لیے ضرورت کے لیے کافی ہے. کہ نہیں تو تمہیں ضرورت نہیں تو تم اوروں کے لیے کرو, تم سی ہو تم اتنی اچھی نوکری کر سکتے ہو. اس سے قناعت نہیں کرو گے جو تمہیں مل رہا ہے, آگے بڑھو. چھٹے امام فرماتے تمہاری ضرورت نہیں دوسرے کے لیے کرو. تو اسی طرح سے ہم ایمان کے بعد وہ کہتے ہیں جناب ہم چھوٹے سے ایک کمرے میں جنت کے دروازے میں داخل ہو کے بیٹھ جائیں بس ہمارے لیے کافی. نہیں, یہ شرمندگی کی بات ہے کہ یہاں دنیا میں آپ اپنے آپ کو اہل بیت کا چاہنے والا کہیں, وہاں پر جنت کے دروازے پہ آپ کو بٹھا دیا جائے کہ جناب آپ کا درجہ یہ. نہیں, اللہ تعالیٰ رحمان ہے رحیم ہے, وہ چاہتا ہے کہ گناہوں کی معافی کے بعد آپ ہم سب اوپر کی طرف جائیں اور ان درجات پر پہنچیں کہ جن درجات کی طرف اہل بیت علیہ السلام ہمیں بلا رہے ہیں, ہماری ہدایت کر رہے ہیں. اسی لیے کہا جب بھی کوئی کام شروع کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ خود دیکھیے برکت ہوگی. کل عمل, ہر وہ عمل کہ جو اللہ کے نام کے بغیر شروع ہوتا ہے وہ ابتر ہے, وہ ابتر دم کٹا, اس کا رزلٹ نہیں ہے. کسی نے پوچھا کہ یہ بسم اللہ سے کام میں برکت کیسے ہو جاتی؟ کہا جس چیز کے ساتھ اللہ کی رحمت اور رحمانیت شامل ہو گئی وہ چیز ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی, چاہے دنیا میں تمہیں اس کا اثر نظر آئے یا نہ آئے. اس لیے کوئی بھی کام کرے تھوڑی سی پریکٹس کریں, کوئی بھی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجیے. خاص کر اگر امر مہم ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مت بھولیے گا. خاص کر دسترخوان پہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو حدیث ہے معصوم فرماتے ہیں کہ جب دسترخوان پہ بیٹھتے ہو تب فرشتے بھی ایک طرف آ کے بیٹھتے ہیں, جیسے ایک طرح کا میچ ہو رہا ہے, فرشتے بھی آ کے بیٹھے ہیں اور گروہ شیطان بھی آ کے بیٹھتا ہے. اگر کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو فرشتے کہتے ہیں مرحبا کہ تم نے اپنے رب کو یاد کیا, سبحان اللہ, اللہ تمہیں برکت دے, چلے جاتے ہیں. فرشتے خوش ہو کے جاتے ہیں اور شیطان ناراض ہو کے چلا جاتا ہے اپنے گرو کے ساتھ کہ یہ اس نے اللہ کا نام لیا, میرا کام خراب ہو گیا. اور اگر بسم اللہ کے بغیر شروع کر دیتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں اے انسان تو کتنا نالائق ہے, اتنی نعمتیں تجھے ملی ہیں, ان کا صرف تو اگر اندازہ بھی کرتا جا کہ یہ نعمتیں کس طرح سے ملی ہیں تو تو سوچتے سوچتے پاگل ہو جائے گا, تو صرف ایک بسم اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور شیطان اور جن جو شیطان کے حصے کے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو اس سے ناشکری کی ہم لوگوں میں سے ہو گیا. اس لیے الحمد حتی حکم ہے, ہر لقمے پر کوشش کریں کہ بسم اللہ اور الحمد للہ کہیں. گھر کے دروازے پر, جس گھر کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوگی اس پر ناگہانی آفتیں نہیں آئیں. دیکھیں ایک تو بلا ہے, امتحان ہے, وہ تو ائمہ معصومین کے لیے, انبیاء کے لیے, مومنین کے لیے, سب کے لیے. ایک ناگہانی آفتیں ہیں جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں دروازے پر, اپنے دفتر پر, اپنے گھر کے دروازے پر, تو ناگہانی آفتیں. دیکھیں ناگہانی آفت, آپ پل کے نیچے سے گزر رہے ہیں, پل گر گیا. مظفر آباد میں جا کے دیکھیے جب زلزلہ آیا اور ہم لوگ پہنچے تو ہماری آنکھیں یقین نہیں کرتی جو بتاتے تھے کہ یہ جناب یہ روڈ جاری, اب روڈ نہیں ہے وہاں پر, صرف یوں پہاڑ نظر آ رہا ہے, ارے روڈ جاری, جتنی گاڑیاں سب اندر دب گئی. ایک عجیب عالم ہے, یہ ناگہانی آفتیں. کیا امام نے مختلف دعاؤں میں بھی دعا کروائی ہے کہ پالنے والے ہمیں ناگہانی آفت سے, جل کے مرنا, ایکسیڈنٹ سے مرنا, پلین کریش مرنا, پانی میں ڈوب کے مرنا, ان ناگہانی آفتوں سے بچا. تو اپنے گھر کو بھی ناگہانی آفتوں سے. اب دیکھیں کتنی آفتیں ہیں جو ہمارے گھر میں ہر وقت منڈلاتی رہتی ہیں. شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے, آگ لگ سکتی ہے, پانی جو ہے وہ کسی طرح سے ایسا ابل سکتا ہے کہ جناب مصیبت ہو جائے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا ہوا ہے. اب اس رحم کو مزید بڑھانے کے لیے صرف ایک کام کرنا ہے, اپنے گھر کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنے نام کو دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں شرم کرتا ہوں اس بات سے کہ مجھے رحمان الرحیم کے نام سے کوئی پکار رہا ہے, اپنے دروازے پر لگاتا ہے اپنے نام کو اور اس پر ناگہانی کوئی آفت آ جائے. درود پڑھ دے محمد والے. ایک فقہی گفتگو یہ ہے کہ آیا ہر سورہ کی بسم اللہ اس سورہ سے مخصوص ہے یا نہیں. میں کہتا ہوں کہ اس بارے میں زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی ایک تاثیر رکھتی ہے, ہر سورہ سے پہلے ہو, ہر کام سے پہلے ہو, اور اللہ تعالیٰ کی جب یاد آ جائے گی تو اس کام میں برکت آ جائے گی. اب جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے سبحان الذی اسرا بعبدہ, ڈائریکٹ آیتوں پہ آ جاتے ہیں کیونکہ خاصی آیتیں ہیں. ظاہر ہے کہ پوری سورہ تو اس سال نہیں ہو سکے گی, جتنی اللہ توفیق دے گا اتنی سمجھیں گے, کوشش کریں گے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ آیت ترجمہ ہے, پاکیزہ ہے وہ ذات, منزہ ہے وہ ذات, الذی وہ والی ذات کہ جو لے گیا. اسرا میں نے عرض کیا نا, اسرا یعنی اوپر کی طرف لے جایا جانا, اسرا یعنی لے جانا. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو, بعبدہ لیلن, کس وقت؟ رات کی حالت میں, من المسجد الحرام, مسجد الحرام سے, الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ, وہ مسجد اقصی کے جس کے اطراف کو ہم نے مبارک کیا ہے, لنوریہ من آیاتنا, تاکہ دکھائیں ہم اپنی نشانیاں. آپ ایک اچھا سا گھر بناتے ہیں, آپ کو ہوتا ہے میں مومنین کو دکھاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی نعمتیں نوازا ہے. وہ اماں بے نعمت رب کا فحد, کوئی بری بات نہیں, اب اللہ نے نعمت دی ہے, کنجوسی نہ کریں, خود بھی استفادہ کریں دوسروں کو بھی. تو اماں بے نعمت رب کا فحد, یعنی جو نعمتیں اس کا اظہار, تکبر نہیں, شو آف نہیں, لیکن نعمت کا اظہار کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان نعمتوں سے نوازا ہے. پیسہ بینک میں پڑا رہے اور یہاں پر نہ خود کے استعمال میں آئے نہ دوسروں کے استعمال میں آئے, یہ ناشکری ہے. تو اب جب نعمت ملی ہے اس کا اظہار, لیکن تکبر نہیں. یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا اظہار کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عام انسان تو یہ استعداد نہیں رکھتا کہ ان چیزوں کو دیکھے, تو اب ایسی ہنسی کو لے جائیں کہ جب واپس آ کر خبر دے تو لوگ مانیں کہ صادق اور امین یہ بات کہہ رہا ہے. وقت بڑا نقطہ یہ ہے کہ رسول اکرم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ لے جاتے ہیں, اس لیے کہ 40 سال تک انہوں نے اپنے کردار سے منوایا کہ میں صادق اور امین ہوں, اب جو کہوں گا سچ کہوں گا, جو کہوں گا حقیقت کہوں گا, اس کے علاوہ یہی ہے نا صادق اور امین ہونے کا. اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کیا, بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ ہو السمیع البصیر, تاکہ ہم دکھائیں اس کو اپنی نشانیاں اور وہ سننے والا بھی بصیرت رکھنے والا بھی. معراج کے بارے میں آج گفتگو ہوگی, کل سے پھر باقی آیتوں کو ہم پڑھیں گے. معراج ایک حقیقت ہے, دین کی ضرورت ہے جس کا انکار صحیح نہیں. معراج بدن کی ہوئی یا روح کی ہوئی, اتفاق علماء اس بات پر ہے کہ معراج میں بدن ساتھ گیا تھا, اس لیے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے اہل سنت میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ معراج روحانی تھی بدنی نہیں. اگر روحانی معراج تھی تو وہ معراج اتنی تاثیر نہیں رکھتی, ہم خود بھی خواب میں بہت سی چیزیں دور دور تک جا کر دیکھ کے آتے ہیں تو وہ معراج وہ تاثیر نہیں رکھتی. معراج اس وقت اہمیت رکھے گی کہ جب بدن جائے گا, اگر بدن نہیں گیا تو معراج وہ اہمیت نہیں رکھے گی. اسرا بعبدہ آیت کا یہ حصہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا لیلن رات کے وقت میں. اب خصوصیت کیا ہے رات کے وقت میں, ویسے علماء نے بہت سی باتیں بیان کی ہیں لیکن اتنا عرض کرتا چلوں کہ رات کا وقت وہ وقت ہے کہ جب سکون کا وقت ہوتا ہے اور انسان اپنے رب سے راز و نیاز کرنے میں لذت محسوس کرتا ہے. عشق, عاشق و معشوق, یہ دونوں کب؟ رات کے وقت, کہ جب کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے, بندہ کھڑا ہو جاتا ہے الہی العاف دعائے کمیل میں, یا رب یا رب یا رب, یہ سب عشق کی باتیں ہیں اور اسے محسوس کیا جانا چاہیے, پھر سننے کی حد تک نہیں رکھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے رسول کو رات میں لے گئے لیکن بے عبدے ہی یعنی بندے کو لے گئے, بندے کی روح کو نہیں لے گئے. اور جب بندے کو لے گئے ہیں تو بندے کو پہلے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے جایا گیا اور مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا. مفصل حدیث ہے, جتنا وقت ہوگا اس حدیث میں بیان بھی کر دوں گا کہ وہ آسمانوں کی طرف لے جایا گیا. تو معراج پر یقین رکھنا دین کی ضروریات میں سے, معراج بدن کا ہوا ہے صرف روح کا نہیں ہوا. ایک اور چیز یہاں عرض کرتا چلوں کہ معراج صرف ایک مرتبہ نہیں ہے, ایک سے زیادہ مرتبہ ثابت ہے, یہ واضح کر. اسی لیے 27 رجب کی رات کو جو ہم شب معراج کہتے ہیں وہ اہل سنت کے یہاں زیادہ مشہور ہے, ہمارے یہاں وہ شب بعثت یا مبعث ہے. یعنی اس رات کی جب صبح ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا کہ اب تم پر میں آیتیں نازل کر رہا ہوں اور ان آیتوں کے ذریعے تم آہستہ آہستہ پیغام کو آگے بڑھانا. اور اس کی صبح رسول اکرم کو, جس کو ہم کہتے ہیں کمیشنڈ آفیسر بنایا, آفیسر تو تھے ہی لیکن اب ڈیوٹی پہ لگایا. یہ فرق ہے ہمارے اور اہل سنت کے عقیدے میں. اہل سنت کہتے ہیں کہ بس اس وقت سے رسول اکرم رسول ہوئے, ہم کہتے ہیں نہیں, رسول اکرم اس وقت بھی رسول تھے کہ جب الاعظم بین الماء والتین. اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ کائنات کا نظام اتنا عجیب نظام ہے کہ جس کو اتنا آسانی سے نہیں سمجھا جا سکتا کہ رسول اکرم اس وقت تھے تو کس طرح سے تھے, کیوں رسول اکرم اس وقت اس صورت میں تھے, اب اس صورت میں سے تھے. یہ ساری چیزیں جوں جوں انسان معرفت میں آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے اس کے لیے واضح ہوتے جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی رسول اکرم کو رات میں لے گئے. ایک ہجرت سے پہلے معراج ہے حقیقی طور پر اور ہجرت کے بعد بھی معراج ہے. یہ کہ ہم کم از کم ایک معراج پر یقین رکھتے ہیں, یہ ہمارے دین کا جز. معصومین علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا. بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے اور اعتراض یہ ہے کہ جناب یہ معراج کیسے ہو سکتی ہے, آج ہمارے ہاں چیزیں ثابت ہیں کہ اگر ایک اپولو کو نکلنا ہو تو ایٹ لیسٹ 40,000 miles per hour کی اسپیڈ پہ یہ تھرسٹ مارے تو باہر نکل سکتا ہے, یہ بندے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اتنی تیزی سے بغیر کسی فورس کے براق پر ڈال کے کیسے لے جائے گا. ہم کہتے ہیں ابھی دنیا نے ترقی نہیں کی, ترقی کے ابتدائی مراحل میں ہے, اٹس اے بیبی سائنس, ابھی بچہ ہے, تب جا کے یہ چیزیں ہمیں ملی ہیں, ورنہ حضرت سلیمان کے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک حدود ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پتہ نہیں کتنے دنوں کا فاصلہ جو وہ جاتی اور آ جاتی, لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں ملتا ہے نا. تو حضرت سلیمان کا حدود کہاں ہے؟ مالی لارل حدود کہاں چلی گئی؟ یہیں گئی ہوگی. جب حدود آئی, ایسا نہیں کہ چند دن گزرے پھر حدود پہنچی, جب پہنچی تو مجھے کہاں گئی تھی, میں ایک ایسے ملک میں گئی تھی کہ یہاں پر ایک خاتون حکومت کرتی. اب وہ حضرت سلیمان کی حکومت کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کو ایسی حکومت دی کہ جو پھر کسی کو بھی نہیں ملی, اتنی بڑی حکومت. ٹھیک, اس حکومت سے وہ نکلی ہے کتنا ڈسٹینس, اور اس ڈسٹینس کو طے کرنے کے بعد دوسری حکومت کے دارالخلافہ میں اس خاتون تک پہنچی ہے. اس کو راستہ بھی کیسے ملا, نیویگیشن سسٹم کیا تھا, ہمیں سب نہیں سمجھ آتا ہے. یہ قرآن نے ہمیں بہت ایڈوانس میں بتا دیا. اس کے بعد تخت سلیمان کو وہ پوچھتے ہیں کون ہے جو اس کو تخت لے کے آ جائے گا, تخت بلکیس کو کون لے کے آ جائے گا. حضرت سلیمان نے پوچھا تو اس نے کہا کہ بس آپ کا دربار ختم ہو جائے میں لا دیتا ہوں. اب وہ اتنی اسپیڈ میں حضرت سلیمان اپنی زندگی گزارتے تھے اور اپنے کاموں کو کرتے تھے, تو انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ تو بہت سلو ہے, اتنا سلو کام میرا نہیں ہوتا. یہ بتاؤ کون الگ جھپکتے اسی طرح اسپیڈ. یہ چیزیں قرآن مجید میں میں اسی طرح سے نہیں کہہ رہا, موقع ہوگا تو انشاءاللہ آگے گفتگو میں اس کو بھی بیان کر دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا کہ دیکھو یہ ہو چکا ہے. اچھا اگر آپ کہیں کہ ہم خیالی تصورات میں, تو پھر قرآن جھوٹا. الذی انزل فی القرآن هدی للناس و بینات من الہدى والفرقان, اور وہاں پر کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی ریب کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. تو جو قرآن نے لکھا ہے عربی کے الفاظ بھی وہی ہیں, اردو کا ترجمہ بھی ہم وہی کرتے ہیں کہ یہ حدود گئی آئی. حضرت سلیمان نے کہا کون ہے وہ تخت لے کے آئے گا؟ اس نے کہا کہ جب تک دربار ختم ہونے کا ہے. دوسرے نے کہا آپ اپنی آنکھوں کو پلک جھپکائیں ہم آ جائیں گے. تو جب ایک ایسا شخص کہ جس کے عندہ علم من الکتاب تھا, کتاب کا علم تھا تھوڑا بہت, وہ تخت اتنی تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لا سکتا ہے, تو خالق کائنات یہ سسٹم کو کیسے کر سکتا ہے؟ ہماری سمجھ میں نہ آنا ایک بات, آج سے 100 سال پہلے اگر ہم چلے جائیں اور کسی کوئی ٹائم مشین بنے اور ان پیچھے چلے جائیں اور کسی سے ہم کہیں کہ جناب ہمارے زمانے میں موبائل فون ہے, انٹرنیٹ ہے, ہم میسیجز ایک سیکنڈ میں 10 لاکھ لوگوں کو ای میل کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس ایڈریس ہو, تو کہے گا یہ کس دنیا سے آ گیا ہے, کیا بات کرتا ہے خود. ہم اگر 15 سال پہلے جب نجیبی اور میں دردے نے آتے تھے اس وقت موبائل نام کی کوئی چیز ایسی نہیں سنتے تھے, بلکہ ایک بڑا سا فون ہوا کرتا تھا بعض لوگوں کے ہاتھ میں, وہ موبائل کہلاتا تھا, باقی تو کچھ نہیں تھا. آج موبائل کی اتنی زیادہ تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو گئی, تو اسی طرح دنیا جب ترقی کرے گی, اور اسی لیے ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو دنیا اتنی فاسٹ ترقی کر گئی ہوگی کہ انسانی عقل کمال تک پہنچ گئی ہوگی, اور لوگ امام علیہ السلام سے مشکل سوال کریں گے, امام علیہ السلام مختصر جواب دیں گے اور لوگ سمجھ جائیں گے. امام کا جواب دینا بڑی بات نہیں, اس لیے کہ ان کے پاس علم ہے کائنات, لیکن لوگوں کا سمجھ جانا, جیسے ہم مثلا میری باتیں تو بہت ہی لو لیول کی ہیں, کوئی بڑا عالم آئے اور آپ کو بڑی ٹیکنیکل بات بتائے, کچھ لوگ سمجھیں کچھ لوگ نہ سمجھیں, لیکن امام زمانہ علیہ السلام کے زمانے میں یہ حالت ہوگی کہ لوگوں کی عقل اتنی کمال کی طرف پہنچ گئی ہوگی کہ امام علیہ السلام سادی باتیں, ٹیکنیکل باتیں سادے الفاظ میں بتائیں گے اور وہ سمجھ سکیں گے اور بات کو آگے بڑھا سکیں گے. یہ معراج 7 آسمانوں تک ہوئی ہے, زمین سے شروع اور کائنات کے اس آخری حد تک پہنچی ہے جس کو ہم درک نہیں کر سکتے. یہاں یہ واضح کر دوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات نہ کسی زمانے میں محدود ہے نہ کسی مکان میں محدود ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات لامحدود ہے, اور لامحدود ذات کسی جگہ پر نہیں ہے, لیکن چونکہ بدن کو بلانا ہے اس وجہ سے کوئی ڈائریکشن تو ہونی چاہیے. بدن نکلا ہے زمین سے, رسول اکرم اپنے بدن کے ساتھ تشریف لگے نا, بدن نکلا ہے زمین سے اور پہنچائے آسمان کی طرح, تو اب کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر وہ بدن پہنچے, تو اس جگہ کو سدرۃ المنتہا کا نام دیا گیا ہے کہ یہ آخری منزل ہے جہاں پر خود جبرائیل بھی پہنچنے سے قاصر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جبرائیل کی منزلت بہت نیچی ہے, رسول اور آل رسول کی منزلت بہت اونچی ہے. اب وہاں پر کیا ہوا کیا دیکھا, سورہ نجم میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے, صرف آج کی حد تک ایک 4 یا 5 منٹ میں آپ کی خدمت میں اس مفصل حدیث, تقریباً 7 پیج کی حدیث ہے,
ہر آسمان پہ کیا ہوا ہے اس کو معصوم نے بیان کیا ہے. اچھا ایک ساتھ ساتھ یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ دو تین چیزیں ایسی ہیں جس میں لوگوں نے ملاوٹیں بہت کر دی. ایک بنی اسرائیل کے واقعات جو انشاءاللہ ذکر ہوگا, تو اس میں کچھ میں ملاوٹی واقعات بھی آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیں ہمارے یہ بات مشہور ہے لیکن علماء اس بات کو بیان نہیں کرتے ہیں. تھوڑا سا اس چیز کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے دلیل کے ساتھ, باقاعدہ اوتھینٹک ہمارے پاس کتابیں ہیں, اوتھینٹک باتیں ہیں اس کے ذریعے. لیکن یہاں پر بھی اسی طرح سے معراج کا بھی مسئلہ, اسی طرح معراج میں بھی اتنی چیزیں ملا دی گئی. مثال کے طور پر ایک جگہ رسول اکرم پہنچے تو انہوں نے اذان سنی, بہت اچھی. اب جب اذان کوٹ کی گئی, تفسیر میں کوٹ کی گئی ہے, تو حی علی خیر العمل نکال دیا گیا. حی علی خیر العمل اذان کا جز ہے. اہل سنت میں بھی دوسرے خلیفہ کے زمانے میں اسے نکالا گیا ہے. پوچھا گیا دوسرے خلیفہ سے یہ الصلاۃ خیر من النوم لایا گیا, حی علی خیر العمل. دیکھیں متاع اور حی علی خیر العمل دین کے جز میں سے تھے. متاع کو اس نے حرام کیا اور حی علی خیر العمل کو بدلا. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیسے بدل دیا؟ کہا دیکھیں اس وقت جنگ کا زمانہ, جہاد کا زمانہ ہے, فتوحات کا زمانہ ہے. اگر ہم لوگوں کو یہ کہیں گے کہ نماز خیر العمل ہے, جب دین میں اپنا فلسفہ آ جائے گا تو پھر دین کا جو حال ہوگا وہ آج آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں. انسان اپنے مزاج سے ڈالتا ہے, اللہ اور رسول کے مزاج کو سمجھتا نہیں ہے. کہ اگر ہم حی علی خیر العمل رہنے دیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ سمجھیں گے جہاد خیر عمل نہیں ہے, نماز خیر عمل ہے, تو وہ جہاد کو چھوڑ کے نمازیں پڑھنے بیٹھ جائیں گے. بات درست ہمارے ذہن میں نہیں بیٹھتی ہے. نماز ہوگی تو جہاد ہوگا نا, نماز ہوگی تو عبادت ہوگی, نماز ہوگی تو بندگی ہوگی اور اطاعت ہوگی. اگر نماز کو ہی تم نکال دو, اور تم کو کیا حق بنتا ہے کہ جس چیز کو رسول اکرم نے معین کیا ہے, حی علی خیر العمل کو رسول اکرم نے معین کیا ہے اور باقاعدہ ان کی کتابوں میں پایا جاتا ہے کہ حضرت بلال اذان میں حی علی خیر العمل کہتے تھے اور انہوں نے باقاعدہ کہا. اسی طرح سے دین کی اور بہت سی چیزیں, جس طرح ولایت ہے اور امامت, اس کو بھی دین سے الگ کر دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جناب اس کی ضرورت ہمیں نہیں محسوس ہوتی. خیر وہ ایک الگ گفتگو ہے. میں یہ سات آٹھ صفحے میں سے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک درود پڑھ دیجیے. جب رسول اکرم آسمان کی طرف آگے بڑھ رہے تھے تو رسول اکرم نے انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی, سلام علیک کی, اس سے نکلتے نکلتے آگے بڑھے ہیں تو ایک جگہ پہنچے ہیں, اور وہاں پر پہنچنے کے بعد رسول اکرم نے دیکھا اب جہنم کے کچھ منظر نقل کیے گئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان مناظر کو مختصر چار پانچ منٹ میں عرض کر دوں, اس لیے کہ بعض چیزیں ایسی جس کا جاننا ضروری ہے. انشاءاللہ تو ہمیں وہاں جانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی, لیکن کم از کم جان لیں. اس لیے کہ نفس کبھی کبھی پھڑکتا ہے گناہ کی طرف جانے کے, اب اس کو گناہ سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا سا اس کو بتا دیں کہ دیکھو اگر تم نے تھوڑا اس طرف گیا. دیکھیے مشکل سب سے بڑی ہے اور اس مشکل کا کوئی حل نہیں. یہاں ہم نے گناہ کیا اور یہاں ہماری موت آ گئی. گناہ کبیرہ کے لسٹ میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ جس گناہ کو تم چھوٹا سمجھو وہ گناہ کبیرہ میں سے. کیوں؟ اب تم معصیت کر رہے ہو کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جس کی معصیت کر رہے ہو اس کے نسبت جب ہم قم میں سے پڑھتے تھے اس وقت ہم سے لکھوایا گیا کہ آپ گناہوں کے بارے میں تحقیق کر کے لکھیں اور گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو بیان کریں. آیت اللہ معرفت خدا رحمت کرے اس نے ہم سے لکھوایا. جب آرٹیکل لکھ کے لے گئے تو ہم نے کہا ہمیں تو کوئی گناہ صغیرہ نظر ہی نہیں آتا, گناہ سارے کبیرہ ہیں. انہوں نے کہا بالکل صحیح بات ہے. اس لیے کہ جس کی تم مخالفت کر رہے ہو گناہ کر کے وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کے ہاں صغیرہ اور کبیرہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. صغیرہ تم اپنے ریفرنس سے کرو کہ ایک کے منہ پہ تھوک دیا کہ تمہارے ریفرنس سے صغیرہ, ایک کی گردن کاٹ دی تمہارے ریفرنس سے کبیرہ ہے. لیکن اگر تم نے اس کی نافرمانی کی ہے تو وہ ایک چونٹی پر بھی تم نے ظلم کیا ہے تو وہ گناہ کبیرہ ہو گیا. تو اب جب خدا نخواستہ نفس ہے انسان گناہ کی طرف آگے بڑھے تو فوراً یہ سوچے کہ اگر اس کے بعد توبہ کا موقع نہیں ملا. معصوم فرماتے کہ وہ گناہ بھی گناہ کبیرہ ہے کہ جس کو انجام دیتا ہے انسان کہ میں توبہ کر لوں گا اللہ معاف کر دے. یہ وہی گناہ جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ کہتا ہے کہ تم کتنا میرے سامنے جرات کرتے ہو تو پھر تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی. فرماتے ہیں کہ رسول اکرم جب پہنچے تو دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے گوشت کے ٹکڑوں کو کھا رہے ہیں. عجیب ہے, یعنی فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدٍ مَوَاعِدٌ مِنْ لَحْمٍ طَيِّبٍ وَلَحْمٍ خَبِيثٍ, اچھا گوشت بھی تھا اور خراب گوشت بھی تھا. وَيَذْعُونَ الطَّيِّبٍ, وہ اچھا گوشت چھوڑ دیتے تھے اور خراب والا گوشت جو ہے وہ کھاتے جاتے تھے. کیسے ہوگا اللہ جانتا ہے. تو رسول اکرم نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے بتاؤ تو. تو جبرائیل نے فرمایا ہا اولائے الذین یاکلون الحرام ویدعون الحلال, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حرام کو پسند کرتے تھے اور حلال کو چھوڑ دیتے تھے. انسان کی زندگی میں چوائس آتی ہے کہ حلال بھی لے سکتا ہے اور حرام بھی لے سکتا ہے. ایک مومن ہمارے پاس آئے دودھ کا کام کرتے تھے, کہنے لگے کہ مولانا صاحب اگر ہم دودھ کو ابالتے ہیں تو بھی کم ہو جاتا ہے اور دودھ کو ٹھنڈا کرتے ہیں تو بھی کم ہو جاتا ہے, اس کو کیسے کیا جائے. دیکھیں سوچنے والا یہاں تک سوچتا ہے اور بعد میں جا کے اپنے لیے حساب کرتا ہے کہ اگر اس کام کو میں صحیح طرح سے نہیں کروں. تو جب کوئی کام ایسا ہو کہ جس میں حرام کا شائبہ ہے تو انسان ترک کر دے اگرچہ کہ وہ لذت والا ہے, اور حلال کا اطمینان ہے وہ حاصل کر لیں. نہیں تو اگر حرام کی عادت پڑ گئی تو پھر حلال کا مزہ نہیں آئے گا, اور جب حلال کا مزہ نہیں آئے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جہنم میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پاکیزہ گوشت بھی دیا جا رہا ہے گندا گوشت بھی دیا جا رہا ہے, وہ گندا کھا رہے ہیں صاف والا چھوڑ رہے ہیں. اور پھر رسول اکرم سے کہا کہ رسول یہ آپ کی امت کے لوگوں میں سے ہیں کہ جو حلال کو چھوڑتے ہیں اور حرام کو کھاتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھا کہ ملائکہ کچھ ایسے ملائکہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے آدھے بدن کو برف قرار دیا ہے اور آدھے بدن کو آگ قرار دیا ہے. قدرت الہی ہم کیا کہہ سکتے ہیں, جو ایک ہی جگہ پر ٹھنڈے اور گرم کو جمع کر سکتا ہے. اور جو کسی نے پوچھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کو ایک چھوٹے سے ہول میں بند کر سکتا ہے, کہا انسان تو بھی عجیب, معصوم فرماتے ہیں انسان تو بھی عجیب سوال کرتا ہے, تیری آنکھ کتنی بڑی ہے. آنکھ کا جو ہمارے اندر لینس ہے وہ کتنا بڑا ہے, اتنا سا لینس ہے اسے تو پوری کائنات کو دیکھتا ہے اور آئندہ دیکھ سکے گا, تو اتنی اسی جگہ سے اتنا بڑا کائنات کا سسٹم دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا اور چیزیں نہیں حل کر سکتا, صرف یہ کہ تمہارے اندر طاقت ہونی چاہیے. تو یہاں پر اس کا آدھا بدن جو ہے وہ برف کا ہے اور آدھا بدن آگ کا ہے. نہ آگ برف کو پگھلاتی ہے نہ برف آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے. اور وہ بہت بلند آواز میں کہتا ہے سبحان الذی کف حر ہذہ النار فلا تذیب الثلج وکف بر ہذا الثلج فلا یسفی حر ہذہ النار. وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا جا رہا ہے یہ فرشتہ, کہ جس کا آدھا بدن برف کا ہے آدھا بدن آگ کا ہے, کہ اے اللہ تیری شان ہے کہ تو نے مجھے ایسا بنایا ہے کہ نہ برف آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے نہ آگ برف کو پگھلا دیتی ہے. اس کے بعد کہتا ہے جملہ ہے اے اللہ اے وہ کہ جس نے آگ اور برف کو ایک ساتھ ملا دیا, مومنین کے دلوں کو بھی آپس میں ملا دیا. عجیب ہے کہ وہاں وہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دعا کا وہاں پر انتظام رکھا ہوا ہے کہ اے اللہ تو اس معجزہ اور اس عظمت کے بدلے میں مومنین کے دلوں کو آپس میں ملا. اسی کہ اللہ تعالیٰ کو مومنین کے دلوں کو ملا ہوا ہونا بہت پسند ہے. امین محمد السلام نے رسول اکرم سے پوچھا کہ یا رسول نے بتائی کہ بہترین نیکی کیا ہے, کہ اصلاح ذات البین. کیا مطلب؟ کہ مومنین میں ناراضگی ہو جاتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ دل کھٹا ہو جاتا ہے, ایک دوسرے سے دل زدہ ہو جاتے ہیں, ان دونوں کے درمیان تم اصلاح کرا دو. یہ 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. یہاں پر یہ فرشتہ بھی یہی دعا کرا کہ پالنے والے تو مومنین کے دلوں کو آپس میں ملا دے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور رسول اکرم دیکھتے ہیں کہ ایک ملائکہ ہے جو پورے زمین و آسمان کی طرف اس کا اثر نظر آتا ہے, اور وہ ملائکہ یا وہ فرشتہ زمین کی طرف آواز دے رہا ہے کہ اے لوگوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو. وہ مسلسل آواز دے رہا ہے, جب آواز ہم تک پہنچتی ہے تو ہمارے دل اس کی وجہ سے عبادت کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. دو جملے اور اپنی گفتگو ختم, گرچہ کہ ایک دو منٹ اوپر ہو رہے ہیں, کہ یہاں پر آ کر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنے جن کے ہونٹ بہت بڑے بڑے ہیں, اپنے ہونٹوں کو کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں. پتا نہیں کیسا منظر ہے, تو بیان کرتے ہوئے بھی میں مشکل محسوس کرتا ہوں. کمش پر ایبل, جیسے اونٹ کے بڑے بڑے ہونٹ ہوتے ہیں ویسے اس کے بڑے بڑے ہونٹ ہیں, اور یوم السلام میں جو خون ہیں, اور اپنے یہاں سے اور یہاں سے گوشت کو کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں. تو رسول اکرم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو جہنم میں ہیں اور اتنی تکلیف ہے, اتنی سختی میں. تو کہا کہ یہ حماد ہیں اور لماد ہیں. ویل لکل حمزۃ لمزۃ, ایک حماد ایک لماد ہے. وہ کون ہے؟ کہا جو کسی کے عیب کو سامنے بیان کرتا ہے. عیب تو ہم سب میں ہے نا, کوئی معصوم تو نہیں, کوئی ایسا تو نہیں کہ ہمارے میں کسی میں کوئی عیب نہیں ہے. سو میرے میں ہوں گے تو ایک آپ میں ہوں, ایک آپ میں ہوگا تو پچیس کسی اور میں ہوں گے. عیب ہم سب میں. جو شخص کھل کے سامنے لوگوں کے عیب بیان کرتا ہے, دیکھیں ایک وقت ہے اصلاح کے لیے عیب بیان کیا جاتا ہے کہ جناب یہ برا محسوس ہو رہا ہے آپ یہ نہیں کیجیے, کوئی بات نہیں یہ اچھی چیز ہے. اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ امر معروف اور نہی منکر کے تحت یہ اچھا ہے. لیکن ایک وقت ہے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ سب کچھ برداشت کر لے گا, مومن کی ذلت برداشت نہیں کرے. اور اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں کہا ہے, یہ حدیثیں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من اہان ولی فقد بارزنی بالمبارزہ, کہ جس نے میرے ولی کو میرے